جس طرح کے رشتے کا انتخاب کیا جائے گا दोनों तरफ के लिए ही बात है। हाँ, मर्द के लिए औरत के इंतखाब हो या औरत के लिए मर्द का, अगर बेहतरीन इंतखाब होगा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रसूलों के मुताबिक इंतखाब होगा तो फिर उसका नतीजा और उससे आगे चलने वाली नस्ल और औलाद भी उसी तरह से सालेह नेक और बेहतरीन इंसानों के तौर पर दुनिया में आएंगे। और अगर उन रसूलों की रियायत न की जाए तो फिर हम उन सालेह औलाद का वो तकाजा एक हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम मरहले अव्वल इंतखाब ज़ौजा को या इंतखाब शोहर को करा देते हैं। दूसरा मरहला जिस पर आज बात होगी तरबियत औलाद का, दूसरा मरहला और वो अहम तरीन मरहला ये कि हदीस है अल्लाह के नबी की और अली से भी मरवी है लफ्ज के थोड़ी सी तब्दीली के साथ फरमाते हैं सईदु सईदु फी बत्नि उम्मिह, सआदतमंद की सआदत का आगाज उसके माँ के पेट से होता है। और शकी शकी फी बत्नि उम्मिह, और शकी की शकावत का आगाज भी शक्ल मादर से होता है। यानी ये आगाज है खिलकत का, इसी के साथ ही इंसान की अच्छाई और बुराई का भी आगाज होता है। लिहाजा आज जो मरहले दुगुन है वो नुतफा ठहरने और हमल का दौरानिया है, ये भी तरबियत का हिस्सा है। और अगर इस कदर रवायात मौजूद हैं, अगर उनका लिहाज रखा जाए, एक बेहतरीन और सालेह इंसान, एक बेहतरीन और सालेह जमान या एक बेहतरीन सालेह बेटी वो इस दुनिया में तशरीफ लाएगी अगर उनका लिहाज रखा जाए। अब एक चीज जिसकी तरफ हम तवज्जो करें तो बात समझ में आती है। एक मौजू है जिसको अमूमन अदल इलाही के साथ जोड़ा जाता है और एतराज या शिकवा या शिकायत अमूमन इसका खुदा के साथ किया जाता है। वो होता है उन बच्चों के बारे में कि जो पैदाइशी तौर पर नाकिस पैदा होता है, कोई बड़ा नर्स होता है बच्चों में, जैसे अंधा पैदाइशी अंधा पैदा होना पीना हो बच्चे पैदाइशी तौर पर बहरा होना, पैदाइशी गूंगा होगा बच्चे, या एक चीज अमूमन भीगा होता है आंखें थोड़ी सी, एक का काम जो है वो अपनी जगह से उसकी पुतली हिली हुई होती है, या बोलने में हकलाहट आती है पैदाइशी तौर पर। अमूमन इन पैदाइशी नकाइस को जितने भी वालिदैन होते हैं या माशरे का हम देखते हैं, सब इन नकाइस को अल्लाह के खाते में डाल देते हैं कि ये कुदरत इलाही का काम है, जो अल्लाह ने चाहा वैसा दे दिया। अगर रवायात को देखें तो रवायात ने जो बयान किया है उसमें तो मियाँ बीवी के अपने अफआल को बयान किया गया है। आज जब मैं देख रहा था सारी रवायात को दोबारा तो मैंने दो तीन लिस्टें बनाई हैं, और ये अगर आदाब मुबाशरत का ख्याल ना रखा जाए, अल्लाह के नबी ने शरीयत ने आइमा अतहाद ने हमें तालीम दी हुई है कि आदाब मुकारबत क्या है, मियाँ बीवी जब हुकूक का ज़ौजियत अदा करते हैं तो उसमें किन आदाब का लिहाज रखना है। अगर उन आदाब का लिहाज नहीं रखा जाता, जिस्मानी नकाइस भी आते हैं और मानवी और रूहानी नकाइस भी आते हैं, सिर्फ उन आदाब का लिहाज ना रखने की वजह से 30 से 35 के करीब नकाइस का जिक्र रवायात में किया गया है। एक तवील रवायत है रसूल खुदा से मरवी है कि जो आपने मौलाए मुत्तकियात को मुखातिब करके उस पूरी रवायत को बयान किया है जिसमें तमाम आदाब और मुकारबत और मुबाशरत बयान है। इसी तरह एक रवायत इमाम रज़ा अलैहि सलाम की है कि जो उन्होंने मामून को एक खत में तफसीलात उसकी बयान की थी, और दो तीन किताबें हैं कि जो अमूमन दस्तियाब होती हैं। तहसीबुल इस्लाम के नाम से एक किताब अमूमन इससे पहले मोमिनीन के घरों में मौजूद होती थी, और उसके अंदर یہ روایت تفسیر کے ساتھ پوری روایت موجود ہے. اب آپ وہ جسمانی نقائص چند لے کر عرض کر رہا ہوں. نقص جسمانی ہے پیدائشی، یعنی بچہ پیدا ہی ایسا ہوا جیسے گونگا پیدا ہوا ہوتا، پیدائشی گونگا ہے بول نہیں سکتا. اسی طرح بہرا پیدا ہوتا، پیدائشی بہرا ہے سن نہیں سکتا. اسی طرح اندھا ہے، نابینا ہے، پیدائشی نابینا. اسی طرح دیوانگی، اگر پاگل ہے بچہ پیدائشی. اسی طرح مرگی کا مرض، پیدائشی مرگی کا مرض، برس کا مرض، یہ جو سفیدی جلد کی بیماری ہے برس کا مرض. اسی طرح اعضاء کا زیادہ ہونا، جیسے انگلی زیادہ ہوتی ہے، انگوٹھا زیادہ ہوتا ہے، پاؤں پر انگوٹھا انگلی کا زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے، یہ سب یہ جو بیماریاں میں نے عرض کی ہیں نقائص، یہ نقائص آداب کے مطابق کو اگر پتا نہ لائے، ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے، تو بچے میں پیدا ہونے والے بچے میں یہ نقائص آ جائیں. اور والدین اس کو اللہ کے کھاتے پر ڈال دیں، یہ خدا کی ضرورت ہے. لیکن اگر خیال رکھا جاتا، اگر ان آداب کا لحاظ رکھا جاتا، تو یہ جسمانی نقص نہیں آتی. یہ تو جسمانی نقائص ہے. جو اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ مانوی اور روحانی نقائص ہیں، جو ان آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے آ جاتا ہے. اور ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں ماں کا، اور بعض وقت بندہ اگر خود دیندار نہ ہو، حرام حلال کا پابند ہو، وہ حیران بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے میں یہ ذریعے سے میں کہاں سے آتا ہوں. آپ توجہ کریں گے، اگر ان آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بچہ ظالم پیدا ہوگا، یعنی اس کے اندر صفت ظلم موجود ہوتی ہے. بڑا ہوگا تو ظالم بنے گا، ظلم کرے گا، بخیل ہوگا، کنجوسی. ان آداب کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے بچے کی سرشت میں بخیل اور بخارت کنجوسی آ جاتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، بعض بچے اپنی چیزیں آسانی سے کسی کو دے دیتے ہیں، اور بعض بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو مرنے لگتے ہیں اپنی چیز دینے سے، واویلا کریں گے، فریادیں شروع کر دیں گے. تو اس میں والدین بھی بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اس طرح اب اس کے اندر جیسی بس آ گئی ہے، پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے. قبلہ کسی سے سیکھا نہیں ہے، یہ آپ غریب کی اپنی محنت ہے کہ جس کا یہ سیوا نکلا ہوگا. درود پڑے محمد والے اپنی زندگی میں. خدا نہ خواستہ وہ انسان ظالم بن گیا، زنا مسلمان ہونے کے باوجود وہ زنا کے قریب گیا، تو یہ بھی اس کے آداب اور معاشرت کا والدین کا لحاظ نہیں رکھا، اس وجہ سے یہ صفت بچے کے اندر. قاتل اس میں سے اور ریاکار بنتا ہے، وہ بھی انہی آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے. اور جو سب سے بڑا اور خطرناک ہے، دشمن اہل بیت بننا، بغض اہل بیت جس کے دل میں ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام تو امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا بغض نہیں رکھے گا، یا تو وہ نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہوگا یا دوران حیض میں حمل پیدا ہوگا. ان دونوں صورتوں میں بغض اہل بیت آ جائے، دشمن اہل بیت بنے. اور یہ تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. سیدی میں بغض اہل بیت ہے، تھوڑا थोड़ी सी तहकीक के पता चला या नफा हराम से पैदा हुआ है या महीने के और खास दिनों में हमारा ठहरा है। तो ये वो रूहानी अमराज जो आदाब का अगर ख्याल ना रखा जाए तो बच्चों के अंदर पैदा होता है। इसी तरह अगर उन आदाब का लिहाज रखा जाए, उसी रवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने इसको बयान किया, अगर आदाब का लिहाज रखा जाए तो फिर बच्चा शहादत का नतीजा लेकर पैदा होता है। आप शहीद जो बच्चे का बड़े होकर शहीद होता है शहादत के रुतबे पर जाता है, तो ये शहादत का रुतबा वालिदैन अगर आदाब का ख्याल रखें तो बच्चे की किस्मत में वो शहादत पैदा होने से पहले लेकर आता है। इसी तरह सखी सखावत ये भी उन आदाब का लिहाज रखने की वजह से, इसी तरह आकिल जहीन और एक सिफत जिसकी अमूमन ख्वाहिश होती है मुस्लिमीन को हाफिज़े कुरान, अगर आदाब का लिहाज रखा जाए बच्चे के अंदर वो कैफियत होती है कि वो आसानी से हाफिज़े कुरान कर सकता है। मैं खुद हाफिज़े कुरान के इदारे चलाता हूँ, बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिफ्ज़ करवाना बहुत आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती, बल्कि आप यूं कर समझे कि वो बच्चे खुद हिफ्ज़ करते हैं उनकी वजह से हमारा काम हो जाता है। कुछ होते हैं कि जिनके लिए हिफ्ज़ करवाना बहुत बड़ा एक मारे का सर करने के बराबर होता है। तो जब मैंने इस रवायत को पढ़ा तो अमूमन अपने स्टूडेंट्स को शुरू में कहता हूँ, बेटा ये मुश्किल होना नहीं तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारे वालिदैन का कसूर है। अगर वो थोड़ा सा लिहाज करते तो हमें इस मुसीबत से दो चार होना न पड़ता। दोनों बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद औलाद के लिए वालिदैन बाजू का बहुत कुछ करते हैं लेकिन औलाद वालिदैन मशगूल नहीं होती, वो शुक्रिया अदा करने वाले या वो वालिदैन का एहसान कबूल नहीं करते। ये सिफत कहां से आती है? ये सिफत ही वही से। अगर आदाब का लिहाज रखा जाए तो अल्लाह के नबी कहते हैं बच्चा शाकिर पैदा होता है, शुक्र करने वाला पैदा होता है, एहसान को समझने वाला पैदा होता है, एहसान को मानने वाला पैदा होता है। लिहाजा याद रखिएगा बहुत अहम है। लिहाजा जो नए शादीशुदा हमारे जवान या जिनकी होली है शादी या जो लोग शादीशुदा हैं और इंशाल्लाह खुदा मजीद औलाद अता करे, आदाब का लिहाज रखे, मुताले तबा कर ले, खुद अपना हदीस को देखे, नहीं तो किसी अलग दिन से पूछे जाके कि आदाब क्या है, किन किन चीजों की रियायत करनी है ताकि बच्चे में नकायस जिस्मानी या रूहानी पैदा ना हो। अगर उन आदाब का लिहाज रखेंगे तो तरबियत के मामले में जिस तरह इंतखाब सोचा इंतखाब शोहर एक सीढ़ी थी, ये दूसरी सीढ़ी है। अगर इसी तरतीब से आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतरीन इंसान हम मुआशरे के हवाले करेंगे मुस्तकबिल में। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरह अब अमल ठहरा है बच्चा इस दुनिया में माँ के शिकल में आ चुका है, अब जिन चीजों की रियायत करनी है जिन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे पहली चीज जिसके असरात इंतहाई खौफनाक है और जिसकी तरफ तवज्जो निस्बतन कुछ ना कुछ तवज्जो दी जाती है या उन चीजों की तरफ तवज्जो दी जाती है जिनका बंदा खुद हसास होता है और जिसमें खुद अपनी हसासियत ना हो वहां पर इतनी तवज्जो उस तरफ नहीं दी जाती है। वो है माल हराम से परहेज करना। अगर इस दौरान में माल हराम खिलाया जाए, दीदी खाना जो खिलाया जा रहा है अगर वो माल हराम का है तो उससे जिस बच्चे ने इस दुनिया में आना है, क्योंकि जो भी उस खातून ने खाना है पीना है जिस घर में उसने रहना है जिन चीज़ों को उसने इस्तेमाल करना है अगर वो माल हराम के होंगे तो फिर हम कोई बड़ी तवक्को नहीं रख सकते कि जो बच्चा दुनिया में आएगा उसके अंदर किस किस्म की सिफात आएगी। माल हराम से मुराद एक तो है हराम की कमाई, इंसान किसी हराम काम के जरिए कमा रहा हो और उसी हराम काम की कमाई को अपने घर में लेके आता है। एक مال حرام ہوتا ہے، کمائی حلال ہے، مال حرام ہے، حلال کما رہا ہے لیکن حرام کھا رہا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرے۔ یہ واضح حدیث موجود ہے، اگر مال میں اللہ کا حق ہے، مال میں سے خمس واجب ہو چکا ہے، مال میں زکات واجب ہو چکی ہے، مال میں اگر دوسروں کا حصہ واجب ہے، اگر خمس و زکات ادا نہیں کیا ہے تو مال حرام ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ جس دن آپ کو پتا چلا، جس دن آپ کو پتا چلا کہ آپ کا خمس واجب ہو چکے اور آپ نے نہیں دیا ہے، اب جب پتا چلا ہے، جب تک آپ کو معلوم نہ ہوتا ہے کہ آپ کا خمس کتنا ہے، تب تک آپ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، تب تک آپ ایک نوالہ روٹی کا نہیں کھا سکتے، منع ہے، جب تک یہ معین نہ ہو جائے کہ آپ کے اوپر واجب کتنا ہے۔ جب معین ہو جائے اور آپ کا پورا ارادہ ہو کہ میں اس میں سے ادا کروں گا، تب آپ اپنے مال میں سے تصرف کر سکتے ہیں۔ اور کتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے، عموماً اکثر گھروں میں یہ بات ہوتی ہے، ہم نصیحت کرتے ہیں، یہ بات ہی نہیں مانتا، تجھے کہہ رہا ہوں یا کسی پتھر کو کہہ رہا ہوں، تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا، میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم پر میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر بتاتے بھی ہیں، بعض اوقات مربی کو استاد تو بتایا بھی جاتا ہے کہ بات نہیں مانتا، اس پر میری نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جناب، روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ ناکا اونٹنی منگوائی، اونٹنی، کیونکہ رسول خدا اونٹنی پر چلا کرتے تھے، ناکا منگوائی، رسول اللہ کی ابا پہنی، رسول اللہ کا ابامہ پہنا، اس اونٹنی پر چڑھے اور اشقیا یزید کی فوج کے سامنے آ گیا، پورا بولیا رسول اللہ والا بنایا ہے، جانور بھی بولیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو نصیحت کی، ان کو واضح کیا، کہا ہے، کہا کہ اس روئے زمین پر کیا میرے علاوہ بھی تمہارے نبی کا کوئی نواسا ہے، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے در پہ ہو؟ جب آپ نے نماز آپ نے پورا کیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شکموں میں مال حرام ہے۔ اگر شکم میں مال حرام ہو، کتنا ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک نوالہ حرام کا ایک نوالہ بھی گوشت میں شامل ہو جاتا ہے، ایک نوالہ۔ امام فرماتے ہیں، تم پر میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے شکموں میں یقیناً مال حرام ہے، یعنی اگر مال حرام سے افزائش ہوئی ہے، اگر مال حرام سے گوشت اور خون بنا ہے، تو امام معصوم کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو میری اور آپ کی بات پر اثر کہاں ہوتا ہے؟ لہذا اس طرف متوجہ نہیں کہ اگر اپنے مال میں سے حق کا امام ادا نہیں کیا، خدا کا حق ادا نہیں کیا، تو فوراً اس کو ادا کریں گے۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر ابھی تو چونکہ ہم یہاں کمائے بہت زیادہ ہے، اب اگر خمس دینا بھی چاہیں تو خمس تو بہت زیادہ ہوگا، وہ دے دیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، یہ بات کہی جاتی ہے کہ خمس دیں گے بعد میں بچے کیا کریں گے۔ اچھا، اسی طرح کے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا، ذرا اپنی زندگی کا اسٹرگل بتائیں، آپ پہلے کیا کرتے تھے، اب آپ کہاں پہنچے، بڑے وزن میں آگے بکا رہے ہوتے ہیں، جو سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، دو وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے تھے، بڑی مشکل سے دو جوڑے کپڑے سال کے بنا لیے، آج الحمدللہ جی بدل کر دیا سب کچھ، سبحان اللہ، جس خدا نے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں آپ کے بچوں کو اس خدا نے کوئی نہیں دینا، یعنی جس خدا نے آپ کو سڑک سے اٹھا کے گاڑی میں بٹھا دیا ہے، اب آپ اس خدا کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے تو بعد میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اتنی بدگمانیاں، ایسی بدگمانی خدا سے، پھر خدا سے حسن ظن رکھے، خدا سے نیک گمان رکھے، نیک گمان رکھنا خدا سے یہ وہ عمل ہے کہ مرنے کے بعد سارے عمل بند ہو جاتے ہیں, اور جب قیامت برپا ہو جاتی ہے تو سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. قیامت میں کیا کوئی عمل کر سکتا ہے؟ کیا قیامت میں کسی عمل کی گنجائش ہے؟ نہیں. لیکن ہے خدا سے حسن زد کرنا, یہ وہ عمل ہے جو بروز حشر بھی کیا جائے گا. روایت ہے ایک شخص کو خدا کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جائے گا, اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. اب یہ جہنم جہنم ہی ہے. فرشتے, دو فرشتے اس کو اٹھا کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. یہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا, بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے, مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے. کچھ فاصلہ دے کر کے فرشتے سے پوچھتے ہیں, مڑ کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے مجھے لگتا نہیں ہے کہ خدا مجھے جہنم میں ڈالے. میرے خدا نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا نہیں, وہ میں آخر تک میرا ساتھ دیا. آواز بولنا تھا کہ اس کو واپس میں کیا, میں نے بندے کو واپس لا. یہ ابھی تک مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا, واپس لے, واپس اس کو جنت میں ڈالنا. میں اس نے زد رکھنا, خدا سے اچھا گمان رکھنا. خدا تو نے مجھ پر جب رحم کیا ہے, جب تو نے میرے پاس کچھ نہیں تھا تو نے مجھے دیا ہے, تو وہی خدا ہے. میرے بچوں کا بھی تو وہی خدا ہے. لہذا حضرات عزاداران مولانا حسین, یہ اہم مسئلہ ہے. امام حسین علیہ السلام کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ قوم اشقیا حسین ابن علی کی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا, اور میرے اور آپ کے مولا نے وجہ بھی بتا دی, وجہ بتا دی, کہا مال حرام ہے ان کی شکل میں, اس لیے میری نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا. لہذا اس عمل کے دوران میں بالخصوص بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی پوری زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہے. ایک نیک جوان, پاکیزہ جوان, وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اگر کہتا ہے ماں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں گناہ سے بہت بچتا ہوں, میں گناہ نہیں کرتا, میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا ہوں, خود کو گناہ سے بچاتا رہتا ہوں, لیکن کبھی کبھی میرا نماز شب میں دل ہی نہیں لگتا, دل ہی نہیں چلتا نماز شب میں. حالانکہ چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ جس دن تمہارا نماز شب میں دل نہ لگے تو اپنے پچھلے دن کے اعمال کو چیک کر کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ تمہیں نماز شب کی توفیق نہیں ملی یا تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے. تو جوان کہتا ہے کہ حالانکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا, ایسا کوئی عمل بھی نہیں ہوتا, لیکن میرا عبادت میں اور روزوں کا نماز شب میں دل نہیں لگتا ہے. اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹا, مجھے یاد آ رہا ہے اس میں تمہارا قصور نہیں ہے, یہاں میری غلطی ہے. کیا کہا؟ جب تم میرے شکم میں تھے تو ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر گئی تو ہمسایوں نے آلو بخارا سکھانے کے لیے ہمسائی نے اپنے چھت پہ رکھا ہوا تھا, اسے دیکھ کے میرا دل چاہا تو وہاں سے میں نے ایک آلو بخارا کھا لیا اور بات مشرف کی وجہ سے میں اسے بخشوا بھی چکی تھی. یہ جو تمہارے اندر سستی آتی ہے یہ اسی کی وجہ سے, ایک نوالے کی وجہ سے. وہ جوان ظاہر ہے کہ پاکیزہ تھا, اس نے کہا اگر امی آپ اجازت دیں تو میں جا کے بخشواؤں تاکہ میں اس طرح کی کیفیت کا شکار نہ ہوں. ایک کسی پاک و پاکیزہ بزرگ نے اپنے بارے میں بتایا کہ کچھ دن تک نماز عشاء میں دل نہیں لگ رہا, عبادت کا لطف محسوس نہیں ہو رہا. میں نے بہت دعائیں خدا سے, اگر خدا میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے, میری صلاح کر دے, اگر اس غلطی کا اظہار ضروری ہے تو میری رہنمائی فرما. کہتا میں سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جو کھجور تم نے خریدے تھے دکاندار کے پاس, دکاندار ٹوکری میں سے کھجور ترازو میں ڈال رہا تھا, تم نے ایک کھجور ٹوکری سے اٹھا کر کھا لیا تھا چیک کرنے کے لیے. کہا یہ اس کھجور کی وجہ سے تمہاری حضرت عبادت ختم ہو چکی. لہذا غذا اگر پاک نہیں ہے, اگر حلال نہیں ہے, تو اس کے خوفناک اثرات ہیں. اس قدر خوفناک ہے کہ امام معصوم پیغمبر کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. وہ نصیحت کریں گے لیکن آگے سے ٹس سمجھ بھی نہیں ہوگی. لہٰذا اس طرح اس کام کی طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. درود پڑے محمد والے محمد. اگلا جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے جو حاملہ خاتون ہے اس کی کیفیت, اس کی صحت, اس کی جسمانی صحت اور اس کے جذباتی اور احساساتی تمام تر حالات کا اثر بچے پر. ایک شخص مولانا علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر کہتے ہیں مولا عجیب میرے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ میرا ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے کچھ دن کا ہے, کوئی بھی گود میں لے لے اسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو ہی میں گود میں لے تو رونے لگتا ہے اور جب تک میری گود سے واپس نہیں جائے گا چپ نہیں کرتا. مولا نے کہا اچھا جب اس کی ماں حاملہ تھی تو تم اس کے ساتھ کیسا رویہ تھا تمہارا؟ اس نے کہا مولا میں ذرا سخت مزاج ہوں تو میں کبھی لڑ بھی پڑتا تھا, بعض وقت گالیاں بھی دیتا تھا. تو مولا نے کہا جب تم اس کی ماں کو گالیاں دیا کرتے تھے تو وہ تمہاری گود میں کیوں بیٹھے تھے؟ ابھی پیدا ہوا ہے, ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, لیکن یعنی اس نے اس عالم میں اس حالت میں ان ساری چیزوں کو سنا ہے, ان سب چیزوں کو محسوس کیا ہے. لہذا یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جس طرح اس نے خوراک کا خیال رکھیں عموماً رکھا جاتا ہے, جس طرح ماں کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے اس کو بھاری چیز اٹھانے سے منع کیا جاتا ہے, اسی طرح اس کی عزت و تقدیر بھی ضروری ہے, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر ایسا کیا جائے, ماں اگر پرسکون ہو تو پھر بچے کی روحانی حالت, بچے کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے. اگر ماں اس طرح کی سچویشن میں ہے, ایک طرف شوہر کی باتیں سننی ہیں, ایک طرف ساس کی باتیں سننی ہیں, رہی صحیح کسر نندو نے پوری کرنی ہے, تو وہ جو کیفیت اس کی رہتی ہے وہ صرف اس کی نہیں ہوتی, اس کا بچہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ اس دنیا میں آتا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ایسا جوان ایسا شوہر بنے کہ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بیوی کے ساتھ سخت سلوک کرتا ہے, سخت مزاج بیوی کے ساتھ رکھتا ہے؟ وجہ کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ سخت سلوک ہو گیا ہے, اس نے سارا دیکھا وہی ہے, اس نے دنیا میں آنے سے پہلے اس سارے سلوک کو جذب کیا ہوا ہے. اب جہاں اظہار کرنے کا وقت آتا ہے وہاں اظہار کرے گا, وہاں دکھائے گا, وہاں دکھائے گا. لہذا اس دورانیے میں فقط خوراک کا لحاظ کرنا یا شوہر نامدار فقط بازار سے فروخت لے کے آ جائیں تو خیال رکھنے والے شوہر بن جائیں گے, لیکن اگلے دن اپنی زبان کے ذریعے سے وہ کڑواہٹ دے دیں کہ وہ پھلوں کی مٹھاس بھی ختم ہو جائے تو وہ پھل لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں بچتا ہے بعد میں. لہذا اس وقت بالخصوص اس دورانیے میں پرسکون رہنا, خوش رہنا اور روحانی طور پر ایک سکون کی حالت میں رہنا, یہ اس آنے والے بچے کے لیے, اس بچے کے صالح ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. درود پڑے محمد والے محمد. اسی طرح ہر وہ چیز جو نظروں سے گزرے, ہر وہ چیز جو کانوں سے سنائی دے, ہر وہ چیز جسے ہاتھ سے چھو کے محسوس کیا ہو, یہ جس طرح کی تصویریں دیکھتے ہوں, جس طرح آج کل تصویروں سے اوپر جا چکا ہے, جس طرح کے ویڈیوز دیکھیں, ایسا ہم نے دیکھا ہے آج کے دور میں حاملہ خاتون ہے اور وہ موبائل پہ گیم کھیل رہی ہوتی ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں جی بچہ ابھی آیا ہے, اور آج کل یہ بات عام ہے, ابھی تو وہ ماحول ہے جی سال کا بچہ نہیں ہوتا آئی فون چلا رہا ہوتا ہے. بھجن وہ سال کا نہیں ہے, اس نے دوران حمل میں آئی فون کے سارے اپلیکیشن دیکھے ہوئے ہیں, اس کو ساری گیموں کا پتہ ہے, اسے سب کچھ اتنا دیکھا ہوا ہے. عموماً کہتے ہیں آج کے دور کے بچے تو بہت ایڈوانس ہو گئے. یہ آپ بچے نہیں ہو گئے, یہ آپ کی اپنی محنت ہے, یہ غریب نے خود محنت کر کے تیار کیا ہوا ہے. ہمارے کے ساتھ ویڈیو گیم, ہم بھی ویڈیو گیم کھیل رہی ہے, والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. وہ ایک جگہ دیکھا تھا, وہ ماں ایک طرف ہو کے موبائل پہ لگی ہوئی تھی اور ایک طرف باپ لگا ہوا تھا, بچہ بیچ میں دونوں کو دیکھ رہا تھا, اسے کوئی بھی لفٹ نہیں کر رہا تھا. تو وہ بیچ میں اس کی طرف سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا, کہتا ہے لگتا ہے مجھے پیدا نہیں کیا گیا, مجھے ڈاؤن لوڈ کیا گیا. دونوں اس طرح لگے ہوئے اپنے دوست. تو یہ جو ہے بچہ ابھی سال دو سال کے بچے ہیں, یہ صرف تسلسل کے ساتھ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں. نہ یہاں آ کے سیکھا ایک مرحلہ, اس کو دوران حمل سکھا دیا اپنے سر پر, ہر وہ چیز دکھا دی جو نہیں دیکھنی ہے. منع ہے دوران حمل بہت ساری چیزیں نہ دیکھیں, مناظر نہ دیکھیں. ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا مولا بدھ گیان کے دور میں. ایک شخص آیا, آ کر اس نے کہا کہ مولا میرے گھر میں بھی سفید فام, میری بیوی بھی سفید فام, ہمارا بچہ سیاہ فام پیدا ہوا, میرا کوئی دادے پر دادے میں بھی کوئی سیاہ فام نہیں تھا, ہماری پچھلی کئی نسلوں میں کوئی سیاہ فام نہیں رہا, ہمارے جتنے پشتوں میں پرکھوں میں بھی کوئی ہمیشہ سے نہیں آیا ہوا, بچہ میرا سیاہ فام ہے, کالا پیدا ہو گیا. مولا بتکیان نے کہا وہ نہ تمہاری بیوی کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے, نہ ہی تمہارے جتنے پشتوں میں کوئی مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے گھر میں ایک تصویر لگائی ہوئی ہے جو ایک حبشی کی ہے, حمل کے دوران تمہاری بیوی اسی تصویر کو دیکھتی رہی ہے, تو وہی تصویر آ گئی ہے اس میں بچے میں, یہ سیاہ فامی اس تصویر کو دیکھنے کی وجہ سے. یعنی صرف تصویر دیکھنے کی وجہ سے ان کا بچہ سفید فام, والدین کا بچہ سیاہ فام بنا ہے. اس زمانے میں وہاں بھی ظاہر تصویر کیمرے والی تو یقین نہیں ہوگی, یا پتھر پہ ہوگی یا کپڑے پہ یا چمڑے پہ, بہت کم کوالٹی کی تصویر. آج تو ایچ ڈی میں ساری چیزیں موجود ہیں, صبح شام آپ کے وہ لگے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کا اثر ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ موسیقی کی طرف زیادہ دل لگتا ہے, آسانی سے تلاوت کی طرف بہت کم آتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ وہ فلم کے اگر انڈین فلم ہو تو اس کی طرف زیادہ دلچسپی اور پوری کنسنٹریشن اس کی طرف جاتی ہے, لیکن مجلس میں بیٹھے تو وہ کنسنٹریشن آتی ہی نہیں, ہر دس منٹ بعد جو ہے دماغ کہیں اور جا چکا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے نا, اس بچے نے شکر میں مادر سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. دیکھیں اگر ماں کو تلاوت کرتے ہوئے لطف آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, تو اس بچے کے اندر یہ کوالٹی آ رہی ہے کہ وہ کوئی تلاوت کرے گا تو اسے لطف آئے گا. لیکن ماں تلاوت اس لیے کر رہی ہے کہ ساس دیندار ہے, انہوں نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے, ہر روز سورہ یاسین پڑھتی ہے, وہ کوشش کرتی ہے ختم کرے سورہ یاسین, کسی طرح ختم ہو جائے. جو ختم کرنے کے لیے سورہ یاسین ختم کے دوران پڑھتے ہیں, لذت کوئی نہ ہو, اس سے کوئی لطف نہ آ رہا ہو, اس سے کوئی مزہ نہ آ رہا ہو, تو ظاہر ہے بعد میں بچے کو کہاں تلاوت میں اس کا دل لگنا ہے. اور اس دورانی میں ہاں اگر کوئی ڈرامہ چل رہا ہو اس کے لیے بے چینی ہو, ڈرامے کا انتظار بھی ہے. اچھا ڈرامہ آنا ہے, انتظار کر رہی ہے, اس کا بھی اثر ہو رہا ہے بچے, وہ بھی اندر سے انتظار کر رہا ہو. کیونکہ جب ڈرامہ دیکھتی ہے تو امی جو ہے وہ بڑے اطمینان کے عالم میں, بڑے اطمینان کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے دیکھتی ہے, تو بچہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے, حالانکہ وہ شکل میں مادر میں, لیکن وہ ساری کیفیات کو سمجھتا ہے. اور یہ اسی حالت سے بچے کے احساسات, بچے کے جذبات سب وہی سے ہیں. اور اگر وہ بالکل پاکیزہ ہو تو پھر وہ مناظر اور وہ کیفیات ہوتی ہیں. سرکار خاتمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, مکہ کی زندگی ہے, حضرت خدیجہ کے ہمراہ ہیں, گھر آئے किसी से बात कर रहे थे। रसूल खुदा अंदर वाले तो कोई नहीं था। पूछा खदीजा किससे बात कर रही थी? कहा रसूल अल्लाह ये जो मेरे शिकम में बच्चा है जब कभी परेशान होती हूँ तो मुझसे बात शुरू करता है, मुझे तसल्ली देता है, मुझे दिलासा देता है। मैं जब कोई मेरे दिल में कोई दुख तकलीफ आए तो मैं इससे बात करती हूँ। आपने कहा ये बच्चा वो बेटी है कि जिसका खुदा ने मुझसे वादा किया है कि जिसको मेरे लिए कौसर कहा गया है, और ये उस जन्नत के दरख्त जन्नत के उस सेब से जो बना है उसी से ये मेरी बेटी है, और ये फातून जन्नत होगी और जहानों की खवातीन की सरदार होगी। मरियम अपने दौर की खवातीन की सरदार थी, मेरी बेटी फातिमा कयामत तक की औरतों की सरदार थी।
जमाना अलैहिस्सलाम पर बाबा जैद पूरा
एक फाम तस्वीर, दो सफेद बनी माँ भी सफेद फाम, बाप भी सफेद फाम। सियाह तस्वीर की वजह से बच्चा सियाह फाम वजूद में आया। और आज के दौर में मेरे और आपके पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है इनके अंदर अगर हम लिहाज न करें, अगर हम आदाब का ख्याल न रखें, अगर हम उनसे परहेज न करें तो फिर किस किस्म की मखलूक हम दुनिया में लेकर आए। किसी हमारे दोस्त ने कहा था आजकल बच्चे भी एलियंस पैदा होते हैं, पहले से ये सारी टेक्नोलॉजी देख चुके होते हैं, अब उन्होंने अगले मरहले में गुजारना होता है। और ऐसा होता है बाप बेचारा बहुत कीप पैड वाले मोबाइल पे गुजारा कर रहा था, बच्चा जो 4 साल का हो गया तो बाप को आईफोन पे लगा देता है क्योंकि बाप को तो बेचारे को पता नहीं होता। तो हजार बात ये जो हमल का दौरानिया है ये इतना अहम है और इसके बारे में इतनी ताकीदें मौजूद हैं, ना सिर्फ मैं और आप, हमारी तालीमात इल्मियत की तालीमात तो है। यहूदी जितना एहतमाम करते हैं इसके लिए, यहूदियों के यहाँ जितना एहतमाम है, कुछ अर्सा पहले तो मुबहम सी बात ये बाहर आती थी, अब तो सबको आया है, मीडिया पे भी आगे लिखा। इसराइल में जो फलस्तीन के ऊपर काबिज मुल्क बनाया गया है, मकबूजा फलस्तीन जिसको इसराइल का नाम दिया जाता है, वहां बसने वाले यहूदी उनके यहां अगर कोई खातून मामला हो जाए तो उनके सरकारी तौर पे कुछ पाबंदियां हैं उस खातून के ऊपर। खुराक का चार्ट है, उसके अलावा खुराक नहीं खा सकते, वही खुराक, और अगर वो एफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी गवर्नमेंट देती है। उसके बाद पाबंद है वो माँ के रोजाना 2 घंटे मैथ की क्लास अटेंड, माँ पाबंद है, अमीना माँ ने 2 घंटे मैथ की क्लास पढ़ दी। क्यों करवाते हैं? कहते हैं 2 घंटे रोजाना मैथ की क्लास पढ़, इससे बच्चा जहीन बनता, इससे बच्चा जहीन होता है। और हम हमारे यहाँ तो खवातीन को किचन से फुर्सत ही नहीं देते, हमें मौका ही नहीं देते मुतालिया, और ये सारी चीजें असर करती हैं। चल चीजें लिख कर देता हूं, खुराक में से जो असर करने वाली चीजें हैं, खजूर है जिसकी ताकीद है अमल के दौरान खजूर खाने का, बच्चा बुरदबार पैदा होता है, साबिर। इसी तरह दूध का इस्तेमाल भी है, और वो फल है कि जिनके अपने असरात हैं, वो इंसान किताबें किताबों में मौजूद है, उस तरफ मुतवज्जे नहीं रहे, उसकी तरफ ध्यान देंगे और वो देखते भी हैं। मेरा ज्यादा मेरी ताकीद होती है रूहानी और मानवीय तौर पर सुकून पहुंचाए, हालत सुकून में हो, टेंशन ना हो, बोझ ना हो, प्रेशर ना हो, तो वो निस्बतन एक बेहतरीन सेहतमंद रूहानी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बच्चे इस दुनिया में आता है। फिर थोड़े थोड़े मोहम्मद वाले बस अब आखिरी जो कोशिश की है पिछले मजालिस में भी कि कोई हल जरूर हम दें कि जो अब तक नहीं हो चुका, असाइद साइद फी बतनी होंगे, सआदतमंद माँ के पेट से सआदतमंद था, और शकी और शकी उनकी बतनी होंगे, शकी माँ के पेट से शकी। फर्ज करें हमने लिहाज नहीं रखा, ہم نے گنجائش دیکھ لی اور بچہ شکی ہو گیا شکے میں ماتم. مجھے آج پتا چلا کہ یہ سارے مسئلے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ممکن ہے کہ بچہ دوبارہ سعید ہو جائے، وہ دوبارہ سعادت مند بن جائے؟ تو ہے. سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، روز عرفہ نو ذوالحج کا دن، دس کو عید ہوتی ہے، نو ذوالحج یوم عرفہ. چوتھے امام فرماتے ہیں، چوتھے امام بیٹھے تھے گھر میں مدینے میں تھے، نو ذوالحج کا دن تھا. ایک فقیر کو ندا دیتے ہوئے سنا، وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا. امام نے کہا کس قدر افسوس ہے اس انسان پر، یہ روایت کا جملہ ہے، کس قدر افسوس ہے اس انسان پر کہ روز عرفہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، حالانکہ آج خدا سے مانگے تو آج خدا اتنا دیتا ہے کہ ماؤں کے شکموں میں موجود بچے بھی سعادت مند ہو جاتے ہیں. لفظ ہے کہ ماں کے شکم میں موجود بچہ بھی روز عرفہ کی برکت و فضیلت کی وجہ سے سعادت مند ہو جاتا ہے، شقاوت سے نکل کر سعادت پہ آ جاتا ہے. تو یہ موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، روز عرفہ دعا، خدا سے طلب کرنا، خدا سے مانگنا، اپنے بچے کے لیے اپنی اولاد کی سعادت، ان کا سعید ہونا جب طلب کیا جائے تو وہ عرفہ کی فضیلت و برکت اتنی ہے. اگر شکی ہو بھی چکا ہو تو عرفہ کی فضیلت کی وجہ سے دوبارہ سعید ہو جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل
محمد.
بس احسان ہوتا ہے انشاءاللہ کہ مجلس میں ہم اگلے مرحلے کی طرف داخل ہوں گے، اور اگلا مرحلہ ولادت کے بعد کے امام اور پہلے 7 سال جو تربیت کے ہیں ان پر خیال سے ہماری بات شروع ہو جائے گی. ایک مجلس میں امکان ہے کہ شاید نہ ہو پائے، دو مجالس ہم پہلے 7 سال کے بارے میں عرض کریں گے، اور اسی کے ضمن میں بھی نظام تعلیم پر بھی بات ہماری ہوگی. آج 3 محرم جناب امام حسین علیہ السلام کا بلا کے آ چکے ہیں، ایک دن گزر چکا ہے، اور عمر صاحب بھی آج کربلا پہنچ گیا ہے. 4000 کے لشکر کے ساتھ عمر صاحب کربلا پہنچ گیا، اور اس کے بعد مسلسل مرحوم عبید اللہ ابن زیاد مسلسل کوفہ سے فوجوں کے دستے کے دستے عمر صاحب کی ملک کے لیے بھیج رہا تھا. اب ہوتا ہی تھا کہ ظاہر ہے کہ قریب میں دوسرا لشکر تھا، جب کوئی ٹکڑی فوج کی آتی تھی تو ان کے گھروں کے ٹاپوں اور آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے قبر کے لیے کوئی آ گیا ہے. جناب ثانیہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھائی عمر صاحب کی قبر کے لیے فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، کیا آپ کا کوئی نہیں ہے کہ جس کو آپ بھی بلا لیں اور وہ بھی آپ کی قبر کے لیے آ جائے؟ یہ قافلہ مدینے سے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، اور یہاں پر غریب ہے. عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو. امام نے کہا، ہاں میرے بچپن کا دوست حبیب ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں، لیکن میرے خط کے جواب میں آئے گا. اس وقت کرفیو کی حالت تھی کوفہ میں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس کے ساتھ یہ خط بھیجا اس نے کسی نہ کسی طرح حبیب کے پاس وہ خط پہنچا. کہتے ہیں حبیب اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، ایک لقمہ لیتے ہوئے لقمہ گلے میں پھنسنے لگا تو حبیب نے کہا، لگتا ہے کوئی خط آئے گا. کہہ رہا تھا تو دروازے پہ دستک ہوئے، قاسم پہنچا ہے، خط لا کے دیا. حبیب نے خط کھولا تو خط میں چند جملے ہی لکھے ہوئے تھے، حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بچپن کے دوست حبیب کے نام، تم پر سلام ہو، ہم کربلا آ چکے ہیں، मेरे साथ मेरी बेटियां और बहनें भी हैं। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो असर अशुर से पहले करबला पहुंच जाओ, वरना असर कयामत में मुलाकात हो। अभी उस वक्त रोबोश थोड़ी हुकूमत की नजरों से अपने कबीले में अपने खानदान में लोगों के साथ बैठे हुए थे। पता चला कि हबीब को हुसैन इब्न अली ने खत लिखकर बुलाया है। उसके रिश्तेदार फौरन आगे आकर कहा, हबीब अब क्या इरादा है? क्योंकि वो भी जरा मुश्किल में थे और वो हुकूमत से घबरा भी रहे थे। हबीब ने उनसे कहा, नहीं नहीं मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा क्या मेरा काम क्या है। रिश्तेदार चले गए। हबीब की बीवी ने सुना था, कहती हबीब क्या तुम वाकई नहीं जाओगे? कौन है हबीब? क्यों इसकी बीवी को गैर इत्मीनान सा महसूस हो? हबीब का जवाब सुनकर, क्यों? क्योंकि कहते हैं रसूल खुदा अपने असहाब के साथ एक दिन मदीने में गली से गुजर रहे थे। 10 साल का जवान लड़का खड़ा था, उसने रसूलुल्लाह को सलाम किया, अल्लाह के नबी ने सलाम का जवाब दिया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामा और उसकी पेशानी को बोसा दिया। आगे चल आगे चले असहाब ने पूछा, यार सुनो ना, ये कौन जवान था जिसके साथ आपने इतनी मोहब्बत का इजहार किया? कहा, ये हबीब है, मैंने इसको देखा था, मेरा हुसैन खेल रहा था और ये हुसैन के पाँव के निशान से मट्टी उठाकर अपनी आंखों पर रख रहा था, तो मुझे जिब्रील ने वहाँ पर खबर दी कि या रसूल अल्लाह, जब आपके हुसैन को मदद की जरूरत होगी तो यही जवान मदद के लिए जाएगा। इसलिए बीवी ने देखा कि हबीब ने क्या जवाब दिया, यदि हबीब क्या तुम नहीं जाओगे? हबीब ने कहा, देखो अगर मैं जाऊं तो इतने ज्यादा हमारी जायदाद जब्त कर लेगा, हमारा घर गिरा देगा, मुश्किल में आ जाएंगे। उसकी बीवी वो मोमिना खातून, वो जुरत और दिलेर खातून, असल में हबीब बीवी को आजमा रहा है। वो कहती है, हबीब चाहे हमारा घर गिरा ले, चाहे हमारी जायदाद ले ले, हबीब चाहे मुझे कैदी बना ले, लेकिन तुम जरूर जाओ फरसंद जहरा की मदद के लिए। हबीब अभी भी आजमाना चाहता है, कहता है कि खातून मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में तलवार चलाने की हिम्मत नहीं है। जब हबीब ने ये कहा, हबीब की बीवी ने अपने सर से चादर उतारी, चादर हबीब के सर पर डाल दी और कहा, अब तुम घर में बैठो और तुम की तरह। उसके बाद कर्बला की तरफ मुंह करके कहती है, हुसैन इब्न अली मैं औरत हूँ, मैं मजबूर हूँ, काश अगर मैं मर्द होती तो हबीब की जगह मैं आपकी मदद के लिए आ जाती। हबीब के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, ये नेक वक्त और सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि हुसैन मदद के लिए बुलाए और हबीब न जाए? मैं जरूर जाऊंगा। और अपनी बीवी से कहता है, मैं जरूर जाऊंगा और अपनी सफेद दाढ़ी को अपने सुर्ख खून से रंगीन करूंगा हुसैन के लिए। अपने गुलाम को अपनी तलवार दी और कहा, इस तलवार में छुपाओ और घोड़े को लेके तोहफा का एक मकान बताए, वहां जाके पहुंचो, मैं भी खुफिया रास्तों से तुम तक पहुंचता हूँ। गुलाम चला गया, सभी बिना बजाय चले गए। चाहे कि कर्फ्यू का माहौल तो छुप छुपा के गए, पहुंचने में देर हो गई। जब देर हो गई ना, जब करीब पहुंचे तो गुलाम ने घोड़े की बात पकड़ी है, सवार होने के लिए तैयार है और घोड़े को मुखातिब करके एक जुमला उसने कहा। हबीब ने वो जुमला सुना और हबीब का गिरिए शुरू हो वहां पे। गुलाम कहता है, ए घोड़े घबरा मत, अगर हबीब नहीं आया तो मैं तुझ पर बैठकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। तो हबीब कहता है, रूह ही फिदा गया हुसैन इब्न अली, मेरी जान कुर्बान है, बोलो हुसैन, गुलाम आपकी मदद करने की बात कर रहे हैं और आजाद लोगों ने आपको घेरा हुआ है। आजादारों मुस्लिम इब्न वसजा हबीब के साथ शामिल हो गए, गुलाम हबीब का भी साथ शामिल है, मिलकर इमाम हुसैन की तरफ आए। और हुसैन के खेमों में भी किसी के आने की आहटें महसूस हुई। दूर से एक सवार आता हुआ दिखाई दे रहा है। لوگوں نے کہا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے، آقا کا یقیناً حبیب آ رہا ہے، اسے خود استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خیال سے باہر امام حسین آئے ہیں، حبیب نے دیکھا کہ حسین میرے لیے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، خود کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے، توڑتا ہوا جا کر کہتے ہیں مولا اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی ہم دے رہے ہیں، مولا غلام کے لیے اتنا استقبال۔ امام حسین نے حبیب پر استقبال کیا، وہ شخص کہا خدا تمہیں اجر دے حبیب جو اس عالم مسافری میں ہم سے ملنے کے لیے آئے ہو۔ دونوں کی طاقت، اصحاب کا جوش و خروش، شور تھوڑا سا ہوا۔ جناب زینب نے امام سلمان فضل سے کہا، امام فضل کیسا شور ہے، کیا ہوا ہے؟ فضل نے معلوم کیا، کہا زینب حسین کی مدد کتنی حبیب آئے گی، کہتے اماں بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچائیے۔ کسی نے آ کر کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام کروائے، مسلم شہید ہوئے۔ جب گرگی نے گھوڑے سے آواز دی ہوا کو، مولا حسین علیہ السلام اور حبیب دونوں مسلم کے سرانے پہنچ گئے۔ مسلم ابن اوسجا آخری سانسیں لے رہے ہیں، امام حسین نے مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، حبیب پاس ہے۔ مسلم سے کہتے ہیں، اے مسلم تمہارے بعد میں بھی آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہو تو میں دوست ہوں تمہارا، میں تمہاری وصیت پوری کروں۔ مسلم نے آنکھیں کھول کے حبیب کو دیکھا، دیکھ کر کہا حبیب میں اور تم یہاں کے مقامی ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس علاقے کے ہیں۔ حبیب حسین یہاں پر غریب ہے، حسین ہمارا مہمان ہے۔ کسی نے کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ حبیب کو زخم پشت پہ لگا ہے، کہیں وہ فرار تو نہیں کر رہے تھے؟ مولا سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ایسا بالکل نہیں ہے، کہا حسین سے محبت اتنی تھی حبیب کو کہ امام حسین کو جب حبیب میدان کی طرف جانے لگے تو بابا مولا نے حبیب نے بابا سے کہا، اے میرے مولا اگر آپ اس اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، میدان میں تو جاؤں لیکن چاہتا ہوں کہ جب دیکھا کہ میرے مولا رات کا وقت ہے، مولا حسین اکیلے ایک طرف چل پڑے۔ نافع کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے پیچھے چل پڑا حفاظت کے لیے، امام نے میری آہٹ محسوس کی، پوچھا کون؟ میں نے کہا مولا نافع ہوں، آپ کی حفاظت کی غرض سے ساتھ آیا ہوں۔ کہا آ جاؤ۔ عجیب اصحاب میرے امام حسین علیہ السلام کا، کہا امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کی وفاداری دیکھ کر کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو ملے تھے۔ نافع کو لے کے آگے بڑھے، دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ کر کہتے ہیں، امام نے کہا نافع ان دو پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا نافع ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر یہاں جنگ ہوگی یہاں خون ریزی ہوگی۔ نافع نے گنیا کر کے کہا مولا میں نے اپنی یہ تلوار اسی لیے تیار کی ہے کہ اس سے دشمنوں پر وار کروں گا, اس وقت تک کہ جب یہ قند نہیں ہوتی اور جب تک میں اپنے جگر کا خون آپ کے قدموں میں نہیں بہاتا مولا مجھے سکون نہیں ملے گا. امام اور نافع واپس آئے, امام علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں گئے, نافع نے سنا جناب زینب نے مولا حسین سے کہا بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے نا, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی حسن کی طرح آپ کو چھوڑ کے چلے جائے. امام نے کہا آزما لیا ہے. نافع واپس آیا, نافع کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, گریہ کر رہا ہے, حبیب سامنے ہیں. کہا حبیب نے کہا نافع کیوں رو رہے ہو؟ کہا حبیب لگتا ہے علی کی بیٹی کو ہم پر ابھی تک اعتماد نہیں آیا ہے, کہہ رہی ہے کہ ہماری آزمائش بھی ہے یا نہیں. حبیب نے اپنا امامہ سر سے اتار دیا, اصحاب کو بلا لیا, سب جمع ہوئے, بنی ہاشم بھی آئے تھے, لیکن حبیب نے حضرت عباس سے ہاتھ جوڑ کر کہا اے مولا عباس بنی ہاشم کو لے جائیے, صرف اصحاب